خطبہ پڑھا گیا تھا اس میں جو آیات و احادیث کی مبارکہ تھی اس کا اردو ترجمہ. یہ خطبہ حضرت شکم و شرمگاہ کے بیان میں تھا. آیا تو طیبہ تعالیٰ شام نے شاس مایا ہے تم کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو, بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور شاس مایا ہے بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. نیز ارشاد فرمایا ہے اور تم لوگ میراث یعنی دوسروں کا حصہ بھی سمیٹ کر کھا جاتے ہیں. اور ارشاد فرمایا ہے کہ دینا کے قریب مت جاؤ کیونکہ بے حیائی ہے برا دیتا ہے. اور ارشاد فرمایا ہے کیا تم جہان والوں میں سے یہ حرکت کرتے ہو کہ مردوں کو گرتے ہو اور بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے واسطے پیدا کی ہیں, بلکہ تم حد انسانی سے گزرنے والی قوم. پہلی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بعد کوئی بھی اتنا مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ موزے نہیں چھوڑا. دوسری حدیث. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہ سے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ نظر نہ کرو, کیوں کہ تمہارے لیے پہلی نظر یعنی اچانک پڑ جائے وہ جائز ہے, اور دوسری بد نظر کرنا یا پہلی نظر کو برقرار رکھنا جائز نہیں ہے. تیسری حدیث. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ڈکار لیتے سنا تو فرمایا کم کر اپنی ڈکار کو, یعنی کم کھایا کرو, کیوں کہ قیامت کے دن زیادہ بھوکے وہ لوگ ہوں گے دنیا میں زیادہ سیر. چوتھی حدیث. پریشاسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیری بیوی کا بھی مجھ پر حق ہے اور تیرے پاس آنے والے کا بھی تیرے ذمہ حق ہے اور تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بھوک اور خواہش نفس کے بارے میں جس طرح زیادتی مضمون ہے اسی طرح کمی بھی مضمون ہے, جس سے نفس کا یہ اہل و عیال وغیرہ کا حق فوت ہوتا ہے. آیت مبارکہ. اور شاپنا تعالیٰ شام نے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے, اور جو لوگ شہوتوں کا اتباع کرتے ہیں وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ. دیدے شاپ میں آیا کہ اللہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور اس کی بھی جس کو وہ دل میں چھپاتے ہیں. بس آنکھ اور دل کو بھی گناہ سے بچانا لازم. ارشاد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں سے بچو, کیوں کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کے سبب سے. اللہ ہمیں بھی صحیح سمجھ نصیب فرما دے اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. دو چیزیں اس میں جو بیان ہوئی ہیں, حفاظت شکم اب ابتدی ایسی رہی نہیں ہے, بعض لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ شکم کیا چیز ہے. شکم پیٹ کو کہتے ہیں. اسی میں جس زمانے میں خطبہ پڑھا گیا حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے مرتب کیے ہیں تاکہ سال بھر کے اندر ہر جمعے میں ایک نیا مضمون آ جائے, اس زمانے کا یہ ترجمہ ہے. اس زمانے میں جو رائج اردو تھی وہ یہ تھی, کیونکہ اس وقت اہل علم کی زبان اکثر فارسی ہوتی تھی, بلکہ بر صغیر میں تو زمانہ گزرا ہے کہ یہاں کے جو زیادہ پسندیدہ اور زیادہ معزز زبان جو ہوتی تھی فارسی ہوتی تھی. جس طریقے سے آج انگریزی کا شوق ہے اور انگریزی بولنے پر فخر کیا جاتا ہے اور انگریزی سیکھنے کا ایک جذبہ ہے, کیوں ایک اثر ہے اس وقت پوری فضاؤں پر اثر ہے. ایک وہ زمانہ تھا جب مسلمان یہاں بادشاہ تھے
مغلیہ خاندان کی حکومت تھی ان کی سرکاری زبان حکومت کی فارسی تھی. بات اتنی سی ہے کہ حکومت کا تقرب حاصل کرنے میں مزہ ہے, حکومت کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے زبان کا بڑا اثر ہے. جیسے آج انگریزی زیادہ اس لیے تاکہ ہمیں بڑا منصب ملے, بڑا عہدہ ملے اور ہم قریب ہوں اوپر. اس زمانے کے اندر چونکہ زبان رائے جو تھی اونچے طبقے کی فارسی تھی, تو ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ فارسی سیکھے, اور فارسی کے الفاظ اردو میں بہت عام تھے جیسے بخیری کے غالب ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے شکم کا لفظ فارسی کا ہے, تو حفاظت سے شکم یعنی پیٹ کی حفاظت ہے, اور حفاظت سے شرمگاہ, دو چیزیں آ گئی. یہ اسی کا مضمون ہے نا کہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں اور اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کریں. پیٹ کی حفاظت کیا ہے؟ حلال اور طیب اس کو کھلائیں, پاکیزہ کھلائیں. آج چونکہ مادیت کا زمانہ ہے, مادیت نے ہمارے اوپر غلبہ کیا ہوا ہے, اور مادی لذتوں کے حصول کی فکر غالب ہے, اس لیے پیٹ کی لذت کے لیے مادی لذتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. اس لیے کئی قسم کی ڈشیں, کئی قسم کے انواع, کئی قسم کی چیزیں, منع نہیں ہے اگر حلال طریقے سے ان کو کما کر استعمال کیا جائے اپنی وسعت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق, اللہ کی نعمت سمجھ کر, اللہ کی عطا کی نعمتوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے استعمال کرے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے حلال جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کے کھانے میں, ان کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. منع کس سے کیا گیا؟ ایک تو اسراف سے منع کیا گیا کہ اس میں بھی زیادتی نہ ہو. ڈکار کا ذکر کیا نا, ڈکارے بعد میں ڈکار کب آتا ہے؟ جب پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے. ایک ہاتھ ہے نا, ایک چیز مزیدار لگی ہے, جس اب کھاتا ہی جائے کھاتا ہی جائے کھاتا ہی جائے, جی چاہتا ہے. تو اللہ پاک نے کیسا رضا کو مار دیا کہ ایک وقت آتا ہے کہ ڈکار آتا ہے. ڈکار کا معنی کی بات کر رہا ہے, یعنی اب اوور ایٹنگ شروع ہو گئی ہے, بلکہ اوور ایٹنگ ہو چکی ہے. ڈکار علامت ہے کہ آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کیا کھا چکے ہو. یہ ایک سگنل ہے, ایک وارننگ ہے, ایک الارم ہے. تو یہاں کیا ہے, ڈکار کو کم کرو. ڈکار کے ارشاد کا مفہوم ہے حدیث, اپنے ڈکار کو, یعنی یہ دیکھا ڈکار آئی نہ بالکل, ڈکار نام بھی گزاری ہے. زیادتی من ہے, یعنی کھانے کے اندر بھی اعتدال کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ پسند ہے, بناؤ کھاؤ استعمال کرو, لیکن ایک حد تک, اس سے زیادہ, کیونکہ زیادتی کا نقصان جسم کو ہی پڑے گا اور اس کا نقصان باطن پہ ہی پڑتا ہے, دونوں چیزیں. اس لیے اعتدال کے ساتھ کھاؤ, منع نہیں ہے, لیکن حلال. باقی آج ہم بہت دور چلے گئے حلال اور حرام, جائز اور ناجائز کے تذکرے بھی اچھے نہیں لگتے, ورنہ اس امت پر ایک زمانہ گزرا ہے کہ حرام کے قریب بھی نہیں جاتے تھے. حرام تو دور کی بات ہے, جس میں شبہ ہوتا تو اس کے قریب بھی جاتے تھے. جس میں شبہ ہوتا کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے, اس کو بھی چھوڑ دیتے. اور اللہ والوں کے واقعہ تو بے شمار ہیں, بے شمار ہیں. ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں اور ہیں اور رہیں گے, جن کو اللہ نے ایسی روحانی استعداد عطا فرما رکھی
پیور حرام کے قریب بھی.
اب بازار کھانا بڑا مزیدار نظر آ رہا ہے, ظاہری اعتبار سے بالکل صحیح. ایک آدمی نے حلال طریقے سے کما کے کھانا پکایا, ایک آدمی نے حرام طریقے سے کما کے کھانا پکایا, ایک ہی دیشا رات میں ایک جیسی نظر آئے گی. اگر کوئی ایسا نظام بنا دیا جاتا کہ حلال طریقے سے پکایا اس کے اندر تو خوشبو ہوتی, جو حرام طریقے سے کما اس میں بدبو ہوتی, تو حرام کے قریب جاتا. ایسا نہیں کیا گیا, ظاہری اعتبار سے ایک ہی جو اس میں انگریڈینٹس ہیں, جو اس کے اندر مسالے, ان کا سب کی اپنی جگہ ویسے نظر آئے گا, لیکن خرق عادت کے طور پر اللہ نے ہر زمانے کے اندر اپنے وعدے بندے ایسے بھی رکھے ہیں جو ان کو بھی پہچان لیتے ہیں. ظاہر میں صحیح ہو جائے. ہمارے قریبی زمانے میں لاہور میں ہمارے حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے تو بڑے ہی واقعات ہیں, بہت ہی واقعات ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسی استعداد عطا فرمائی, اسی لیے وہ اپنے جیب میں چلے رکھتے تھے جہاں کہیں گئے, اور جہاں ان کو پتا چلا کہ صحیح نہیں ہے تو جیب سے چلے کرنا شروع کرتے. مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ راوی ہے کہ علماء کی مجلس, کافی علماء اور مورخ پکا ہوا اور سب کھا رہے, اور حضرت اپنے جیب سے چلے نکال کے کھانا شروع کر دیا, نہیں کھایا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت سب کو روک دو, اگر یہ غلط ہے سب کو روک دو. تو میں نہیں, آپ لوگ مکلف نہیں ہے, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے. یعنی ہم تو ظاہر پر حکم, جو حکم شرعی ظاہر پر لگے, لیکن چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے میں کیا کروں. یعنی پہلے بھی کئی بندہ ذکر کیا, یہ چیزیں خرق عادت کبھی کبھی اللہ اپنے خود دکھاتے ہیں کہ ایسے بندے بھی رہے ہیں جن کو ایسی استعداد عطا فرمائی. ہمارے حضرت کے شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ, پہلے گنتا واقعہ کیا سب یہ بتانے کے لیے کہ اللہ والے حرام سے اس حد تک بچتے تھے, اس کے قریب نہیں جاتے. ان کے خاص الخاص خلیفہ کے ہاں کھانا کھانے کے لیے آپ کی دعوت, وہی سیدپور کی پہاڑی علاقوں, اور جب کھانا سامنے آیا تو حضرت نے ہاتھ کھینچ لیا. جب حضرت نے ہاتھ کھینچ لیا تو وہ تو گھبرا گئے اور سمجھ گئے, لیکن ادراک نہ ہونے کی وجہ سے فوراً عرض کیا کہ حضرت یہ جو سبزی پکی تھی یہ میری اپنی کھیتی کی ہے, اور میری بیوی نے پکائی ہے, وہ بھی لا کر, وہ بھی نیک سالے ہیں, یہ سبزی بھی میرے اپنے کھیت کی ہے, اور پکانے والی بھی میری بیوی جو آپ ہی سے بیٹھ ہے وہ بھی نیک. حضرت نے فرمایا کہ اس سے پوچھو ہلدی کہاں سے, ہلدی. اب اندازہ لگاؤ کہ پورے کھانے کے اندر سالن میں ہلدی کی مقدار کتنی ہوگی. یہ ہے جن کو اللہ استعداد صاف کرتے ہیں, یعنی انگریڈینٹس میں سے ایک چھوٹا سا انگریڈینٹ بھی غلط ہے تو ہاتھ کو کھینچ لیا, کب پوچھو یہ کہاں سے. بیوی نے بتایا آج ہلدی گھر میں ختم تھی, اور یہ علاقہ کون سا ہے, آج بھی وہاں بازار نہیں ہے, پہاڑی علاقوں کے اندر ضروریات زندگی کے لیے بہت دور جا کے لانا پڑتا ہے. یعنی کہ ابھی ختم ہوئی, ابھی ہلکے کا بھی بچوں کو بچا ہوا لی قریب سے, ہاں یہ نہیں. اور اس زمانے میں کیونکہ 43 میں سال ہوا ہے, اس کے پہلے کا قصہ ہوگا, یعنی ابھی بھی سہولتیں نہیں ہیں, اکا دکا دکان نیچے بھی نیچے لگاتی ہیں, جانا ہوتا ہے نا, تجھے آگے اس کا گھر ہے یا اور اوپر جو گھر ہے تو وہاں وہاں نہیں کوئی دکان ہے, وہ بھی خاصا اترنا پڑتا ہے. لیکن یہ اب ہوگی, اس زمانے وہ بھی اتنی نہیں ہوگی. تو ہلدی جب ختم ہو گئی تو اس ہلدی کے لیے دستیابی اتنی آسان نہیں تھی اس کا لانا. تو بیوی نے کہا کہ وہ فلاں ڈیرے سے میں نے مانگ کے لی, تو وہ مشکوک تھی, وہ صحیح نہیں. اور دیوبند کا ہمارا مشہور ایک واقعہ بہت دفعہ عرض کیا اسی کھانے کے پر, یعنی ہم تو ظاہری لذت پر مرتے ہیں, اللہ والے اس کے اندر کی روحانی لذت کے پیچھے ہوتے تھے, اور اس روحانیت میں جو چیز نقصان پہنچانے والی اسے بچتے, اور چونکہ وہ بچنا چاہتے تھے اللہ بچنے کی صورتیں پیدا کرواتے تھے. بات اتنی تھی, یہ اللہ نے انسان کے اندر بھی رکھا تھا, جو چاہتا ہے بچنا اللہ بچا دے. جیسے مفتی صاحب نے بھی ماشاء اللہ جمعے سے پہلے بیان میں ایک بات کی اسی طرح, ہمارا سننا بھی ایسا ہی ہوتا ہے, پورا بیان تو کوئی ہے سنے موجود ہوتے بھی نہیں ہوتے. بیوی کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ خامد کی غیر موجودگی کے اندر وہ اپنے نفس کو بھی بچائے, اس کی بھی حفاظت کرے, اور اپنے خامد کے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ تو اتنا چاہتا نا, یہ بیوی کے ذمے ہے. اور اس پہ کیا فرمایا ہے کہ یہ اگر چاہے گی تو اللہ اس کو بچائے گی. یہ تذکرہ ہے. اور عورتیں اکثر بچتی ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ بر صغیر کی عورتوں میں وہ اس وقت مادیت کی یلغار جو مغرب سے آئی ہے وہ شرائط کرے, لیکن پھر بھی الحمد للہ موازنہ کریں گے تو بہت بہتر ہے. تھانے سنایا کرتے اس علاقے کی عورتیں ہو رہی ہیں کہ مردوں کو تو ہر وقت خیال پتہ نہیں کہاں جاتی ہیں, بہت ہو جاتا ہے اپنے خاوند کے ساتھ ایسی وفاداری نہیں ہوتی, پر اللہ بچا. تو بات یہ جو بچنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے بچنے کی صورتیں نکال دیتے ہیں. تو جن اللہ والوں نے اس کا عزم کر لیا, پختہ عزم کر لیا کہ ہم نے حرام کیا مشتبہ بھی نہیں کھانا, تو اللہ اس کو بچا دے. اور ایسے بندے رہے ہیں اور ہیں اور رہیں گے. وہ کمی صحیح لیکن رہیں گے. ہمارے ایک بزرگ کا تذکرہ میں نے پہلی دفعہ پہلے بھی تین دفعہ کیا, یہ واقعات ایمان کی تازگی کے لیے بار بار. ہمارے حضرت کے خلیفہ میرے تین بھائی کبھی حیات ہیں لیکن ضعیف وقت ہو گئے. ایک دفعہ ہمارے یہاں تشریف فرما تھے, اور جب آنا تھا تو وہیں سے طے کر لیا کھانا آپ کے ہی کھانا, کسی اور کے یہاں نہیں کھانا, اور اگر کسی نے دعوت کرنی ہے تو آپ کے اطمینان پر آپ کے رائے لائے, میں نہیں جانا چاہیے. اور یہ میری حضرت نے ہمارے ساتھ بھی طے کی جب میرے یہاں تشریف آبری ہوئی آئے گزار تھے ہمارے آبائی مکان میں. پہلی دفعہ حضرت نے ہمارے یہاں آنے کا جب تیرا اظہار کیا تو یہ شرط لگائی, کھانا آپ ہی کے کسی اور کے نہ کھانا، یہ مشکوک سے بچنے کی بات. اب تو بول بلیاں اور بھی بات، یعنی جہاں اطمینان ہے وہاں کھا لیں گے، اب اور تو پتہ نہیں ابھی. اس لیے اس سے اس ناگواری سے بچنے کے لیے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ نہیں 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 آپ کے. تو انہوں نے بھی یہی طے کیا کہ کھانا آپ کے ہاں یا جس پر آپ کا اطمینان ہو اور وہ لائے گی جانا بھی. تو ایک ہمارے ساتھی نے ایک وقت کے کھانے کا اسرار سے تقاضا کر لیا، میں نے اس کو اجازت دے دی. اب جو کھانا آیا دسترخوان لگا تو اس پہ کباب تھے. پہلی درد کیا کہ کباب آ رہے، آپ نے ہمارے ایک ساتھی دینی ساتھی جو ہے تبلیغی ساتھی، ہم انہی سے لیتے تھے اکثر، اور ان ساتھی کو بھی پتا تھا کہ یہاں سے وہاں سے ہمیں بھی لا کے دیا کرتے تھے. تو میرے گمان غالب کے مطابق یہ کباب جو آئے ہیں تو وہ وہیں سے آئی ہوں گی. لیکن دسترخوان وہ کباب آتے ہی ان بزرگوں کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کہ یہ کیوں آئے گی. میں نے ایک اچھا گمان رکھتے ہوئے عرض کیا کہ یہ ہمارے تبلیغ کی ساتھی بناتے ہیں، یہ ان کے ہاں کے ہیں. کباب پکڑ کے میرے قریب کیا، اس کے قریب میرے بزرگوں کا تبلیغ ساتھی، وہ صاحب کہنے لگی جہاز اس کی دکان بند کی، میں دوسرے سے لے گئے. یہ پیٹ کی حفاظت کی بات چل رہی تھی نا، شکم کی حفاظت کی، کہ اس کے اندر ایسی چیز نہ جائے. کیوں؟ ہم نہیں جانتے، ہم تو کھاتے رہیں گے، لیکن جن کے ہاں شفافت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے اور لطافت ہوتی ہے، جن کا دل منور ہوتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے، وہ اس گندگی کو آنے نہیں دیتے. تکلیف ہوتی، باقاعدہ تکلیف ہوتی، کیونکہ حلال اور طیب کھانے جو ہیں دل کے اندر روحانیت لاتے ہیں، پاکیزگی لاتے ہیں، پاکیزہ جذبات ابھرتے ہیں. اور یہ حرام کھانے جو ہیں یا مشتبہ کھانے جو ہیں، یہ اندر میں ظلمت لاتے ہیں. جب ظلمت آتی ہے تو گندے خیالات، گندے پتا. آج جو مشکل پیش آ رہی ہے، عمومی طور پر فضاؤں میں گندگی ایسی چھا چکی ہے کہ عمومی طور پر شکایت ہے دین پر چلنے کے لیے، جی تو چاہتا ہے لیکن یہ ہمت نہیں ہوتی، کیوں یہ عام جملہ ہے، یہ سستی ہوتی. فون آ جاتا ہے تو لکھ کے پوچھ لیتا ہے، کچھ بتائیں گے سستی ہوتی، جی صبح اٹھا نہیں جاتا، صبح کو اٹھ جاتا، نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. پریشان ہو رہے، کیوں پریشان ہو رہے؟ یہ کھانا پھر عرض کر دوں، جو بچنا چاہتا ہے اللہ ان کو احساس کرا دیتے. دیوبند کا واقعہ آپ کرنے لگا تھا، بڑا مشہور ہے. ایک سیارہ تھا، یہ سیارہ جانتے ہیں جو پرانے زمانے کا، اب یہ پروفیشن ختم ہو گیا. یہ پیشہ تھا کہ جنگل سے گھاس کاٹ کے لا کے بیچی جاتی، کیونکہ گھوڑے گدے عام تھے، سواریوں پر یہ استعمال ہوتے تھے نا، ان کا چارہ یہ گھاس. تو کچھ لوگوں کا یہ پیشہ ہوتا تھا کہ جنگل میں گئے اور کاٹ کے لا کے بیچ دیا، اس کو بچارا کہتے تھے. غریب آدمی بےچارا ہوتا تھا، جا کے لے آتا تھا، لا کے پھر لے کے اپنا گزارا کر لیتا تھا. ایک گھسیارا تھا ایک اس کا یہ پیشہ تھا اور دیوبند کے اکابر کا بڑا موقف تھا, اللہ والوں کی محبت کس سے بڑی, ان کی خدمت میں بیٹھتا اس کی صحبت میں. ایک دفعہ اس کو شوق ہوا اور ان سے انہوں نے عرض کیا کہ میرا جی چاہتا ہے ایک وقت کی میں آپ کی دعوت کروں, میرے کھانے کی دعوت قبول فرما لوں. اللہ والوں کے ساتھ اللہ نے عجیب معاملہ رکھا ہے کہ اللہ پاک ان کو ایسی محبوبیت عطا فرماتی ہے کہ دلوں میں عقیدت ہوتی ہے, لوگ چاہتی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کچھ ہمارا کھا لیں. یہ زمانے میں اس بیچارے کو بھی جتنی اس کی اپنی حیثیت تھی خاص تھی شوق تھا. اب یہ بزرگ بھی سمجھتے تھے کہ بےچارا گھسیارا جو ہے اس کی آمدن بہت کم ہے, اس کو مشقت ہوگی تکلیف ہوگی, وہ اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن اس کا شوق غالب آ گیا, اس کے شوق کے غلبے سے انہوں نے تسلیم کر لی, اچھا دل لے لیا. دن طے ہو گیا کہ فلاں دن گیا نا میری طرف سے ایک وقت کا آپ نے کھانا. وہ جب دن آیا اس گھسیارے نے سوچا کہ اللہ والوں کے خاص پاکیزہ ذوق ہوتا ہے ان کا, اور میں جنگل کا رہنے والا دیہاتی پتہ نہیں بناؤں کھانا ان کے ذوق کا نہ ہو پسند نہ آئے. تو جا کے عرض کر دیا کہ حضرت پتہ نہیں نہ کیسا بناؤں اور آپ کی پسند کا نہ ہو, یہ پیسے لے لے میری دوست کا کے کھا لیں. یہ ادب کسی کسی کو اللہ سکتا, وہ بھی قدردان, انہوں نے بھی نہیں کہا کہ لو بھی ہم ہی دے دے وہ کہا کے کھا لو, اس کے اخلاص کی قدر سے قبول کر لیے پیسے, ٹھیک ہے بلکہ اچھا کیا. ہماری مرضی کو چھوڑ دیا, پتہ نہیں کیسا مطلب بچے زیادہ ہوتے کئی سوالات ہو سکتے تھے نا. تو وہ جو مقدار تھی جو پیسوں کی بہت قلیل تھی, وہ اس کی آمدنی اتنی تھی, لیکن کہتے ہیں کہ اسی مقدار سے کھانا جو پکایا گیا وہ ظاہر مقدار میں کتنا کیا ہوگا, تھوڑا ہی ہوگا, لیکن سب نے خوشی سے کھایا, خوشی سے کھایا. ایسی کہتے بس نوالے ہی آئے دو تین دن, چل نوالے ہر ایک ہی حصے میں کیا آئے چل. تو فرماتے ہیں کہ وہ چند نوالے جو ہے مقدار میں ان بہت ہی کم تھے, کمیت بہت کم تھی, لیکن روحانیت سے اتنے بھرپور تھے وہ اخلاص کی اس کی حلال آمدن سے کہ اس کا اندر میں ایک ایسا اثر آیا, ایسی لطافت آئی جو روحانیت میں مہینوں رہی. لیکن ایسی اس میں پاکیزگی تھی کہ مہینوں اس کا اثر اندر میں محسوس کیا. تو کیا ہوگا عبادت کا شوق, اطاعت کا شوق, گناہوں سے بچنے کی ہمت. تو کمیت میں تو کم, کوانٹٹی تھوڑی لیکن کوالٹی بہت. آج ہم کوانٹٹی کے پیچھے ہیں, کوالٹی ہم مادی کوالٹی کو دیکھتے ہیں, روحانی کوالٹی کی طرف خیال دیتے ہیں. وہ سادہ تھا کھانا ہوگا سر مہینوں, چند مہینے گزرنے کے بعد کہنے لگے کہ ایک کل سیٹ تھا, اس کی نرینا اولاد نہیں ہوتی تھی, وہ دعاؤں کے لیے آتا رہتا تھا کہ دعا سننے آدمی تو اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں زیادہ کہ کچھ مل جائے دنیاوی اعتبار سے, دعا کرتے. اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا, تو بیٹے کی خوشی میں وہ ایک تھال میں طباخ میں مٹھائی لے کر آ گیا. نرینا اولاد ہو تو خوشی سے بڑھتے ہیں نا, اس لیے طالب علم کو سنا اب اس کا بھی اسرار اور اس کا بھی شوق کہ آپ بھی کھائیں. بڑی کوشش کی لیکن اقرار کیا تو کتنے توڑا تھا ایسے مٹھائی کا ٹکڑا ایسے تھوڑا تھا اس کی دل جوئی کے لیے. وہ جو نوزار کے مہینوں سے اس کی نا ساری ہی یہاں بھی مقدار کیا ہے اس سے بھی کم. وہ کھانے کی مقدار تو پھر بھی زیادہ ہو کچھ کچھ سے یہ تو بالکل کو کہتے ہیں اور اس کا اثر بھی نہیں ہو رہا. اس کا اثر بھی یعنی اندر میں گندے گندے خیالات. کتابوں میں لکھا ہے بچ تو گئے اللہ نے بچا تو لیا گناہ کے لیکن گناہ کے تقاضے اٹھتے تھے. شکم کی حفاظت تو یہ ہے, پیٹ کی حفاظت تو یہ ہے کہ اگر حلال اور طیب یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بھرپور کوشش کر کے اگر کما کے تھوڑی مقدار میں ملے گا تو اس کے اندر اتنی برکت ہوگی کہ دل کے اندر پاکیزہ جذبات ابھریں گے. اطاعت کے جذبات ابھریں گے, اطاعت آسان ہو جائے گی, عبادت میں حلاوت ملے گی, عبادت میں لذت ملے گی, وہ مزہ آئے گا. ان غلط کھانوں کی لذت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اس حاصل کو بیدار کروا دے جو اس احساس کو کر لے. واقعات تو بہت ہیں تاریخ میں, ہماری اسلامی تاریخ میں بہت واقعات رکھتی ہیں نا کہ ہر زمانے میں بتا دیا. اور ہمارے فقہ کے امام صاحب کا مشہور بات ہے, ایک امام دوسرے کے یہاں مہمان ہوئے, بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے. کھانا پیش کیا گیا تو کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے خوب کھایا. خلاف معمول یہ کہیں گے بے بھاشا گیا, بے بھاشا. اب رات کا قیام بھی نہیں کیا تھا چونکہ ایک زمانہ گزرا ہے جب تہجد کا پڑھنا عام تھا, جب تو بھول ہی گئے. تہجد کی لذت سے بھی ہم بالکل نا آشنا ہو گئے الا ماشاء اللہ. ایک زمانہ تھا, اس لیے مہمان جب ٹھہرتا تھا تو اس کے تہجد کا اہتمام کیا جاتا تھا. آج کی طرح ٹوائلٹ تو تھوڑی ہے کہ ساتھ اٹیچ بات ہے, نہ پانی کی ایسی فراوانی. اس وقت لوٹا بھر کے یعنی جو اس وقت کی ضروریات مہمان کے لیے مہیا کی جاتی تھی. یہ چونکہ تھے بھی اللہ والے, اپنے وقت کے امام تھے, اس لیے اس کا اہتمام بھی کیا گیا, مسلح بھی دے دیا کہ رات کو اٹھیں گے تو مسلح بھی پڑھنے کے لیے ہے اور لوٹا بھی پانی کا بھر کے رکھ لیا گیا. اب صبح کو دیکھا گیا تو پانی کا لوٹا رہتے کے رہتے بھرا ہوا, یعنی استعمال اور مسلح بھی لپتا ہوا. تو جو میزبان تھے ان کی بیٹی کو بہت تعجب ہوا جائے تب طرح جب مدد تھا آج سوچا تھا کہ یہ رات کو ذرا اٹھیں گے ضرور تو ہوگی, تو لوٹا بھی ویسے کا ویسے ملا ہے اور مسلح بھی لپتا ہوا ملا ہے. تو صاحبزادی کو تعجب ہوا, اس نے اپنے ابا جان سے کہا ذرا پوچھے تو صحیح کہ کھانے پر آئے تو کھاتے ہی چلے گئے اور سونے پر آئے تو سوتے رہے, گمان ہی کیا. بس اللہ جو لپٹا ہوا پانی کا بھرا ہوا لوٹا ملا, اس کا مطلب رات کو نہیں اٹھے ہوں گے. ان سے پوچھا گیا کہ میری بیٹی یہ پوچھتے کہ یہ راہ میں کیا نظر آیا. انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ جو کھانا آیا تو کھانا اتنا نورانی تھا کہ اتنا لطیف تھا کہ اس سے پیٹ میں گرانے کی بجائے پیٹ کے اندر کیا کہ لطافت, ایک ایسی روحانی تسکین ملتی تھی, اس روحانیت کو لینے کے لیے کھاتے چلا گیا. ایسی حلال اور طیب کمائی کا اور ایسے پاکیزہ ہاتھوں میں پکا, ایسی نورانیت اس کے اندر تھی کہ جتنا میں کھاتا تھا میرے اندر میں نورانیت اور بڑھتی تھی اور گرانے کی ضرورت. تو وہ کھانا جو کھایا زیادہ میں نے تو اس مادی لذت کے لیے نہیں کھایا بلکہ کس کے لیے کھایا, وہ روحانی, روحانی جو میرے اندر بڑھتی جا رہی تھی میں اس لیے کھاتا چلا گیا. اب جب میں نے یہ کھانا کھایا اور خوب کھایا اور میرے اندر خوب ایک روحانیت بڑی اور لطافت آئی اور پاکیزگی آئی تو رات اور ضرور ٹوٹا ہی نہیں. جی پاکیزہ کھانا کی یہ بھی تاثیر پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑی, یعنی اس کھانے کی یہ تاثیر. نہ نیند آئی نہ اونگ آئی, نہ طبعی تقاضا جو ہے وہ پیشاب کا اس کا ابھرا. اب اگلی بات یہ ہے کہ مسلح لپٹا ہوا کیوں ملا, تو سمایا جب میرے اندر جو نورانیت آئی نا, وہ جو لطافت آئی اور روحانی قوت آئی, تو میں نے سوچا کہ روحانی اس قوت میں فراست بڑھتی ہے. اللہ کے سمجھ بات یہ بھی آ جائے گی, فراست جو ہے نا سوچ بوجھ جو ہے نا یہ پاکیزہ کھانوں سے پاکیزگی. اور تو میرے اندر میں جو ایک وہ کیفیت بنی تو میرے دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا کہ اس کے بجائے کہ میں امدادی اپنا نفل پڑھوں, میں امت کے اجتماعی کام میں مسائل کے استنباط پہ لگ گیا, تحقیق میں لگ گیا, رات کو اس میں گزار دیا, میں نے 300 مسائل کا استنباط کر لیا. کھانے کو ایسی چیز جب پیٹ کی حفاظت کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں کے اندر اللہ برکت بھی دیتے. اور پیٹ کی حفاظت پر ہی مدارش شردا کی حفاظت, جب پاکیزہ کھانے کھائی جائیں گے گندے جذبات ابھریں گے. آج کل کی یہ گندی فضائیں ہیں اس وقت شہوانی گندی فضائیں, اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایسا لپیٹ میں لے لیا ہے. سب کا پیار تو چل رہا ہے اسی پر, کئی ہفتے چل رہے چلے, پہلے عورتوں کا تھا حقوق کا, مردوں کا حقوق کا. آج ایک بات کروائی نا کہ مغرب کی طرف سے یہ ایک شور کیا جا رہا ہے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے, کہ عورتوں مردوں کی برابری کے تعلق سے ایک جیسے حقوق. یہ زمانہ پروپیگنڈا کا ہے, اتنا جھوٹ کا پروپیگنڈا کرو, پروپیگنڈا کیا جائے کہ سچ جھوٹ تک اور جھوٹ سچ لگے. آج کل یہی ہو رہا ہے, یعنی ہمارا اللہ نے جو اسلام اور اسلامی زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, ہمارے گھر کے اندر اللہ نے ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے, ایسی پاکیزہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ادھر سے ایسی یلغار چل کے ہمارے دماغوں کے اندر شکوک و شبہات ڈال دیے, ہمیں اپنی خالص چیز میں نقاب نظر آئی. اور ہم غور بھی نہیں کرتے. یہ عورتوں کے مساوی حقوق کی بات چلی کہاں سے ہے؟ یہ مغرب سے چلی ہے, یہ مشرق سے نہیں چلی. کیونکہ مشرق میں اللہ کے فضل و کرم سے جب اسلام آیا, جب ایمانی اسلامی زندگی زندہ ہوئی اور عورتوں کو اللہ نے ایسے حقوق عطا فرمائے اور ایسی یہاں ایک زندگی عطا فرمائی کہ ہمارے اسلام کے اندر عورتوں کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا کہ مسلمان عورت مظلوم نہیں. یہ جہاں سے بات چلی نا عورتوں کے حقوق کی اور مساوی مساوات کی, ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے یہاں ایک زمانہ گزرا ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت, اس کا کوئی حق نہیں تھا. یہ ہمارے قریب نہیں جو ہندو رہ رہے ہیں, ان کے یہاں بھی عورت کا کوئی حق نہیں, اس کو وراثت میں کچھ نہیں. عورت مظلوم تھی جی, تاریخ اٹھا کے دیکھ, ہم پروپیگنڈے سے متاثر ہیں. وہاں اس مظلومیت سے ان کے اندر جو انتقامی جذبہ ابھرا اور حقوق کا مطالبہ شروع کیا, وہاں وہ وہاں سے جذبہ. یہاں تو اللہ کے شک فضل و کرم سے پہلے انسان. ابھی جو بات کروائی نا مفتی صاحب نے کہ کہتے ہیں وہ پروپیگنڈا کریں کہ مرد کو دو دگنا اور عورت کو ایک جملہ بس چھوٹا سا لے لیا ہے کہ جائیداد کی تقسیم کے اندر بھائی اور بہن کے لیے کہ بہن کو کیا آدھا ہے ایک اور اس کو دو حصے, یہی ہے نا. ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں, اشارہ کیا نا کہ عورت کو تو بہت ملا, اس کو تو بہت ملتا ہے, اس کو خاوند کی طرف سے ملتا ہے, اس کو والدین کی طرف سے ملتا ہے, یعنی اس کا تو خرچہ نہیں, جائیداد میں حصہ بھی مل رہا ہے اور خرچہ بھی خاوند کے ذمے ہے, اس کے پہلے باپ کے ذمے. یعنی اسلام میں تو عورت کو اتنا زیادہ مل جاتا ہے, ان کیا نہیں. ہم متاثر ہو جاتے ہیں. آج آزادی کے نام پر وہاں عورت جو ہے وہ غلام بنی مانی بنی, آزادی کے نام پر قابل رحم ہے جی. ذرا قریب جا کے دیکھیں, کھنگال کے دیکھیں, یہاں عورت محفوظ ہے چار مضبوط ہاتھوں میں جی, باپ, خان, بھائی, بیٹا, سب اس کی حفاظت کے لیے وہاں کوئی حفاظت نہیں. اس آزادی کے اندر چار آزاد رہنا چاہتی ہے, کوئی حفاظت ہے؟ جب تک چمک دمک ہے اس کے چاہنے والے ہیں, اور جہاں چمک دمک ختم ہوئی کوئی اس کو میڈل ایج میں آ کر دھیر رمڑ کی عورتوں کے اندر خودکشی کی بہت ریشو زیادہ وہاں پر, اس لیے کوئی ہے ہی نہیں, کوئی ان کے قریب نہیں پڑتا, کوئی ان کو مضبوط کندھا نہیں ملتا جس پر سر رکھ کے وہ رو سکے. گھر کی چار دیواری میں اللہ نے جس کو ملکہ بنا کے رکھا تھا, اس نے گھر کی چار دیواری کو چھوڑا تو ضرور نام نے اس کو ایک قیمتی چیز بنایا, ایک عزت کا مقام دیا. ایک امریکن نو مسلم کا واقعہ یاد آ گیا, حج کے لیے آیا ہوا تھا, ملاقات ہوئی ہے 78 کا, 78 کے حج کے اوپر چلے, اس سے ہمارے ایک پاکستانی انجینئر نے بات کرتے کرتے اپنے بچے سے بات کی, یعنی انہیں کی بات اتنے بھی دوہرا دی پرانے مسلمان نے نو مسلم کتاب نے. یہاں عورت کی حقوق نہیں ہے, عورتوں پر زیادتی آزادی نہیں ہے. وہ غصے میں آ گیا, اسے ایک عجیب بات اس سے میں نے پہلی دفعہ سنی, اس نے کہا یو نو واٹ مینٹ بائی وومن, پہلی دفعہ کام نہیں تھی. کہنے لگے پرانی آپ انجیل اٹھا کے دیکھ لیں, بائبل مین کا لفظ مین کائنڈ کے لیے, انسان کے لیے, میل فیمل دونوں کے لیے. مین کا لفظ ہے وہ میل فیمل دونوں کے لیے, انسانیت کے لیے. یہ جو وہ ہے ڈبلو, کہتے پرانی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا مطلب ٹربل کریٹنگ ہے. دے ہیو ڈسگریس ویمن بائی گیونگ کہ نام سے ان کو ڈسگریس کیا, بے عزت کیا. اور یہاں عورت کو ایک عزت کا لفظ دیا گیا, دیکھ لو ایک نو مسلم کو اللہ نے یہ راستہ دے دی جس کی زندگی وہاں گزری, وہ اس پروپیگنڈے سے نکل کر آ گیا ہے اور ہم اتر. اسلام نے تو بہت اونچا مقام دیا ہے, اچھی بات چل رہی ہے نا. باقی یہ ہے کہ انتظام کے لیے جو ہے نا رجال باہنا سے تھا, انتظامی چیز ہے, ایک کو بڑا ماننا پڑے گا. پھر وہ ساری تفصیل ماشاء اللہ چلی رہی ہمارے اسی طرح بیان کر رہے ہیں کہ بڑے پن کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی جابر دال یہ حکمران, یہ تو انتظام, انتظام ہو نہیں سکتا. آپ بتائیں کوئی کھیل کا ٹیم کوئی ایسی جس میں کیپٹن نہ ہو چل سکے گی؟ بنانا پڑتا ہے نا, بیا گزارا نہیں ہے. تمدن قائم نہیں رہ سکتا جب تک کسی کو بڑا نہ مانا جائے. تو گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بھی اللہ نے مرد کو ذمہ داری دی ہے, قوام اس لیے کہا ہے کہ نظام بنا نہیں چلے گا. پھر تخلیق خالق نے کی, عورت کی تخلیق اور طرز پر ہے, مرد کی تخلیق اور طرز پر ہے. اب جس نے بنایا وہ جانتا ہے, ڈیوٹیاں اس نے مقرر کر دی ہیں. عورت کی ڈیوٹی اور ہے, اس کی ساخت اور ہے, مرد کی ڈیوٹی اور ہے, اس کی ساخت اور ہے. ہر ایک اپنے اپنے اس دائرے کے اندر رہے گا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. اللہ کرے ہمارے دل کے اندر وہ شعور بیدار ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی جو کامل اور مکمل ہے. ہمارے دل کے اندر بیداری آ جائے کہ ہم ان سے اثر نہ لیں. اثر اس لیے لے رہی ہیں کیونکہ ہمارا اندر خالی ہے, اسی کی محنت. یہ تصوف جو ہے یہ اسی کی محنت ہے, یہ صفائی اسی کی ہے کہ دل کے اندر جو خلا ایک آ گیا ہے, اس خلا کے اندر سے جو ادھر ادھر سے کوڑا کرکٹ آ رہا ہے, وہ دل کے اندر ایک ایسی نورانی استعداد کا حاصل کرنا ہے, ایسی پاکیزگی کا حاصل کرنا ہے کہ ہمارے دل کی آنکھیں کھلیں اور ہمیں نظر آنے لگے, حقائق نظر آنے لگے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. جی ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا, اللہ نے اپنا محتاج رکھا. ہر نعمت ہر نعمت کی ہمارے اندر سے وہ ایک بیداری جب آئے گی تو ایسا تو صفائی تو یہ ہے, اس فکر کے ذریعے سے اللہ والوں کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے اپنے اندر سے ان منفی جذبات کو دبانا آ جائے, یعنی یہ قوت حاصل کرنی ہے وہ روحانی قوت حاصل کرنی ہے کہ ہمارے اندر کے جو چھپو کو شبہات ہیں یہ سارے دور ہو جائیں, اندر میں ایسی قوت آئے کہ صاف نظر آنے لگے, دل کی آنکھیں کھل جائیں کہ دل دیکھے گا, نظر آئے گا, محسوس کرے گا. وہ پاکیزگی کے پاکیزہ جذبات ابھریں گے, پھر گندے جذبات ہیں یہ مزمل ہوں گے, کمزور ہوں گے, پھر گندگی کی طرف جانا جو ہے اس لیے سمجھا, پھر اس کے لیے کفر کی طرف لوٹنا اور فسق کی طرف لوٹنا ایک بہت بڑی مصیبت مطلب ہے. پھر اطاعت آسانی ہوتا, اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کے اس احساس کو بیدار فرما دے, یعنی ہمارے دلوں کے اندر ایسی اللہ ہمیں استعداد عطا فرما دے کہ ہمیں ہر اطاعت محبوب ہو جائے, ہر نافرمانی سے نفرت ہو جائے. جب نافرمانی سے نفرت ہوگی تو کرے گا ہی نہیں, قریب نہیں جائے گا, لیکن اگر کبھی نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو بھی گیا, شیطان کا دور کبھی چل بھی گیا, تو پھر اس کے اندر میں ایسی بے چینی آئے گی اور ایسی گھبراہٹ پیدا ہوگی اور ایسی اندر میں ندامت ہوگی کہ جب تک رو گڑ گڑا کے اس کو صاف نہ کرا لے چین کی. اور اس کی اس اندر کی اس ندامت پر اللہ پاک کی شان غفاری کو بھی جوش آئے گا. ہمارے خاصی کا شعر ہے اس کے تعلق سے, معصیت محتاج سوئے مغفرت, معصیت محتاج سوئے مغفرت, مغفرت مشتاق سوئے معصیت. یعنی معصیت تو گناہ ہے نا, اس کو تو مغفرت کی احتیاج ہے نا, کہ اللہ معاف فرما دے, یہ تو عام ہے نا. معصیت محتاج سوئے مغفرت, اس کی معصیت کی جب ہو جاتی ہے, یعنی یہ جو بیدار دماغ جس کے دل میں کوئی تھوڑی سی بھی حرارت ہے, جان ہے نا, اس سے جب گناہ ہوتا ہے, یہ غلطی سردرد ہو جاتی ہے, اب یہ کیا ملتجی ہوتا ہے, یا اللہ پاک, یا اللہ, یا اللہ پاک, یعنی اللہ کی شان غفاری کی طرف یہ متوجہ ہوتا ہے. تو معصیت محتاج سوئے مغفرت مغفرت چاہتا ہے, لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کی طرف چاہتا ہے نا, لیکن ادھر بھی چاہتا ہے مغفرت مشتاق سوئے معصیت, اللہ کی شان غفاری کو اشتیاق ہے, تو کوئی گناہ گار آئے تو صحیح بری طرح ہے. مغفرت مشتاق سوئے, تو دل کے اندر جب بیداری آتی ہے تو یہ نہیں غلطی نہ ہو, اعلیٰ درجہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن کبھی چونکہ انسان ہے, کبھی نفس غلبہ کرتا ہے, کبھی ابھرتا ہے, کبھی دبا لیتا ہے, کبھی مغلوب ہو جاتا ہے, کبھی فضا غالب آ گئی, کبھی شیطان نے کچھ چکر دے دیا, تو اگر یہ کبھی اس سے مغلوب ہو بھی گیا پھر کچھ چین نہیں آتا, پھر یہ روتا ہے, پھر یہ گراتا ہے, پھر اندر ہی اندر ایسا ایسی اس کے اندر ہوتی ہے. اللہ کی پھر شان رفتاری کو کھینچ لیتا, اس لیے یہ ذکر اس لیے ہے کہ ہمارے اندر میں یہ استعداد آ جائے جو ہمیں اللہ کی ہر عطاعت پر ڈالے, ہر نافرمانی کی نفرت اس درجے آ جائے کہ یا تو کرے نہ ہو جائے تو اس کو. اب اس کو سامنے رکھ کے ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں, اس کے لیے جمع ہوتے ہیں ذکر کے لیے, یہ مقصود ہے, یہ نورانی استعداد حاصل کرنا مقصود ہے, یہ روحانی استعداد حاصل کرنا مقصود ہے اس ذکر کی. یہ ذکر جو ہے یہ دل کے اندر پاکیزگی لاتا ہے. کیوں؟ فذکرونی اذکرکم, اللہ فرما رہے ہیں تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں. تو بہت ہے نہ بھی ہو, یہی کافی ہے, یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں سدگرونی اردو, میں یاد کروں گا.
اب سمجھا تم کو اللہ یاد کروں گا, سمجھا تم کو اللہ.
تو اللہ کو ہم یاد کریں گے, اللہ پاک یاد فرمائیں گے. جب اللہ پاک یاد فرمائیں گے تو نورانیت دل میں اترے گی, دل کو روحانی قوت ملے گی, دل سے ظلمت جھڑے گی, اطاعت کی رغبت بڑھے گی, گناہوں سے نفرت بڑھے گی, گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت بڑھے گی.
پھر ہم جو کہ جتنی خفی کی مشق کرتے ہیں, جتنے قلبی کی, یہ بھی اللہ نے ایک شارٹ کٹ سا راستہ دیا ہے, اب اس سے کوئی حکم بھی آئے گا.
ود کو ربا کا بھی نفسی کا تدر فی فتن بدون جہر من القول بالغدور والاغالی ولا تکون من الغافلین. فرما رہے ہیں اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں یاد کرو. آج دیکھیے پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرنے, کثرت سے یاد کرو, غافلین میں چلو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا دو. اب جس دل میں اللہ کی یاد بسی ہوگی, اللہ کی رحمت کی نظر پڑتی رہے گی, نورانیت آتی رہے گی. اب کیسے یاد بسائیں؟ وگرسم ربی کا بتبدل الیہ تبدیلا, یا فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو خالی ہو کر, یعنی کچھ وقت تنہائی کا مقرر کر کے اپنے دل کے اندر اللہ کے نام کو بسانے کی مشق کر لے, اللہ کی یاد کو بسانے کی مشق کر لے. تو اصل ذکر تو ذکر قلبی, ذکر خفی تنہائی کا ہے. یہاں تو سیکھنے کے لیے جمع, یہاں تو مشق کرنے کے لیے, لیکن اصل اپنا انفرادی ہے کہ کچھ وقت نکال کر اپنے دل کے اندر جو ہے اللہ کے نام کی تکرار کریں. فتبارک اسم ربی کا, اللہ خود فرما رہے ہیں کہ رب کا یہ نام جو ہے یہ بڑا برکت والا نام ہے, اس میں تبرک ہے. اس تبرک کو لینا ہے, اس نام کو دل پر لکھ لیں, اس کو دل میں نقش کر لیں, دل میں برکت آئے گی. دل میں برکت کیا آئے گی؟ دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف بڑھے گا, دل کا میلان ہر نافرمانی سے ہٹے گا. یہ تصور کی مشق ہے, آنکھیں بند کرنے کے وقت کی ضرورت ہے, ورنہ کھلی آنکھوں سے کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن شروع میں چونکہ توجہ جمتی نہیں ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل کا تصور کرو کہ دل پر لفظ لکھا ہے اللہ, خوشنما روپ میں جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے, تصور کے قلم سے لکھ لیں یا تصور کی آنکھ سے لکھا ہوا دیکھیں. مشکل نہیں ہے, جیسے ابھی آپ یہاں بیٹھا ہوا ہے, کسی چیز کا تصور کر لو. تصور کے اندر بھی تاثیر ہے, تصور میں ابھی لیمو کا تصور کرو تو لیمو کی ترشی کا ادراک ہوگا, ہوگا یا نہیں ہوگا. کسی اچھی چیز کا تصور کرو اگر فرق کے جذبات, تو بھائی اللہ پاک کا مبارک نام یہ دل میں تصور کرو, دل میں اللہ کی محبت پھوٹے گی. تو تصور سے دل پر لکھ لیں اللہ, اور یہ تصور کریں کہ نور آ رہا ہے, کیونکہ اللہ کو جو یاد کرنا ہے ہم نے, اللہ پاک بھی ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. اب دل میں تکرار کریں تصور سے اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے, جس کو پکار رہے, جس کو یاد کر رہے, اس کا دھیان خیال ہمیں ہر وقت رہنے لگے، ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں سما جائے، پھر اس سے حیا آنے لگے گی، تنہائیوں کے اندر بھی جو ہمیں حرام کاموں سے روک دے گی، یہ ہمارے خیالوں میں بس جائے، دل دماغ میں رچ بس جائے، تصور سے تکرار کر کے دل کے اندر اس کو بسائیں، اور اللہ سے مانگے کہ اس سے جو مقصود ہے دل کے اندر پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں.
لا تدع لنا من الله وفرت ولا من الله فرجت ولا حاجة لي على فرجة الله فضيتها يا ارحم الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم واعف عنا فتقبل وتجاوز ما تعلم انك تعلم ما تعلم رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العفو الغفور اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من عمل اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكفر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم سلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وسلم اخلاقنا وانصرنا على قوم الكافرين اللهم نقي قلوبنا وأعمال قلوبنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت اللهم إنا قلوبنا ونواصينا وجوارحنا في ذكر لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك منا فقل من تبرجين صاحبنا إلى سبيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولي رحمتنا يا رب العالمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين باقي تو بھی شریف انتظار کرتا ہوں یا اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ شاندار بنا ہمارے نفسوں کی تنقید فصیح تنظیم پاک وہ صفیت صفا کے حمید عطا ایسا بنا لیجیے آپ کو پسند مرضیات یا لدین ولی سب سے ہم ضرور کا اس کا احساس ہمارے رشتے دار دوست احباب متعلقین سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ ہمارے بیٹھ میں جمع ہونا اور آپ کو یاد کرنا قبول اس کو قبول کروانا یا اللہ اپنے اس ذکر کے طریقے کی حقیقت ہم پر کھول دی اور اس سے جو مقصود ہے انتہائی طور پر آپ کی ذات اپنی ذات کا اپنی ذات سے ملاقات کا شوق اور ذوق نصیب دینی اہمیتیں دینی غیرتیں یا اللہ ہمارے اندر زندہ بے دھار کروا دیجیے یا دین اس ذکر کو ہماری اصلاح کا ذریعہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے ہماری اس مسجد کو اپنے رنگ میں رکھنے کا ذریعہ ہماری اس مسجد کو قبول کرنا آنے والوں کو بھی قبول کرنا یا رب العالمین یا اللہ کی مشاہد کی حفاظت کرنا دینی مدرسوں کی حفاظت خانقاہوں کی حفاظت کرنا یا مرکزوں کی حفاظت کرنا دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت کرنا خصوصاً ہمارے حضرت سے درستی شفا معاملہ آتا فرما یا اللہ، یا اللہ فیض کو عام فرما، فیض کو عالم میں پھیلا، یا اللہ حضرت دوست احباب متعلقین، یا اللہ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں اور اپنی کمال بات کرتا، یا اللہ کی قدر کرنے کی طور پہ بتا، نا قدری سے بچا دیجیے، یا اللہ حاضر نے مجلس کے دنوں میں جو بنائی ہے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.